الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید کی جن آیات کو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں ہمیں ضروری باتیں سب بتلا دی گئی. ایک اہم بات ان آیتوں میں یہ تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. کسی تفسیر میں نظر سے گزرا تھا کہ یہاں عباد کی اضافت نا ضمیر کی طرف جو ہوئی ہے یہ اضافت تشریف ہے، یعنی شرافت کا مقام بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو، قرآن والوں کو اپنا بندہ بتلایا. یہ بہت بڑی ایک شرافت ہے، اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر یہ کہ اصطفینا، ہم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ یہ اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لقب ہے. تو جو مبارک لقب جس مادے سے استعمال ہوا اصطفیٰ، وہ اللہ نے قرآن کی برکت سے ہم سب کو عطا فرمایا. یہ مقام شکر ہے، اس لیے میرے سر کے تاج میرے علماء مدرسین کرام معلمین اعظام، کبھی کبھی تو صلات شکرانہ پڑھ لیا کرو کہ اس اللہ نے ہم کو قرآن مجید کے لیے قبول فرمایا. اور اللہ توفیق دے کبھی کبھی صلات الحاجہ بھی پڑھو کہ اللہ موت تک ہمیں اس کام میں لگا کے رکھنا، قرآن کی خدمت، قرآن کے متعلقہ علوم کی خدمت. اے اللہ موت تک ہمیں اس کام میں لگا کے رکھنا. تو یہ مقام شکر ہے اور ساتھ ساتھ میں مقام طلب ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سلسلہ رہے رہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ مانگنا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی بھی ہے. غنی یعنی جن کو کسی کی ضرورت نہ ہوئے، ایسی ذات کو غنی کہا جاتا ہے، تو وہ غنی بھی ہے. کہیں ہماری زندگی میں ہم سے کوئی ناشکری ایسی ہو جاوے کہ وہ اس مبارک خدمت سے ہم کو محروم کر دے، کسی ناشکری اور ناقدری کی نوسط میں. کیونکہ یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں، امت کو بھی سناتے ہیں، تو کبھی ہمیں اپنی ذات پر بھی آیت لینی چاہیے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدًا. ناشکری کبھی ہو گئی تو یہ کوئی کم عذاب ہے کہ اللہ قرآن کی خدمت چھین لے رہے، دین کا کام چھین لے رہے اور دنیا میں لگا دے رہے، کاروبار میں لگا دے رہے، یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے، یہ بھی بڑا بھاری عذاب ہے. اس لیے شکر زبان پر بھی ہو دل میں بھی ہو. کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں، تو پوری ہمت سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہو الحمدللہ میں ناظرہ قرآن پڑھاتا ہوں. پوری ہمت سے شکر کے جذبات کے ساتھ کہو الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے قبول کیا ہے، قرآن کا معنی پڑھاتا ہوں، تفسیر پڑھاتا ہوں، ناظرہ پڑھاتا ہوں، شکر کے ساتھ. اور صلاۃ الحاجہ پڑھ پڑھ کر کے دعائیں مانگنی کہ اللہ تعالیٰ موت تک اس مبارک کام میں ہمیں لگا کر کے رکھے، موت تک. بلکہ مالک سے یہ مانگو کہ ہماری روح اس حال میں قبض ہوئے کہ ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہو، اس حال میں روح قبض ہوئے، یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے خوش نصیب بندوں کو ایسی سعادت ملتی ہے، پڑھا رہے ہیں، بلاوا آیا چلے گئے، کیسی خوش نصیب موت. قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں اور بلاوا آیا اور چلے گئے. یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، دعاؤں میں مانگنے کی یہ چیز ہے کہ اللہ ہماری زندگیاں کھپ جاوے، ہماری ساری صلاحیتیں لگ جائے قرآن کے لیے، آپ کے دین کی خدمت کے لیے، اور موت اس حال میں آئے کہ ہم آپ کے دین کا کام کر رہے ہیں. وہاں ایک جماعت ہے قیامت میں، وہ جماعت کے اندر اللہ مجھے آپ کو شامل کر دے رہے، ہمارا کام ہو گیا. وہ جماعت کا نام ہے اہل القرآن، ہم اہل اللہ و خاصتو، قرآن والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں. ہم اہل اللہ، اللہ کے گھر کے لوگ. حالانکہ دوسری طرف ہمارا ایمان کیا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کے بچے نہیں، اللہ کا خاندان نہیں. لیکن یہ اکرام ہے، اعزاز ہے کہ قرآن میں زندگی لگانے والوں کو آخرت میں اللہ کے گھر والوں سے تعبیر کیا جائے گا. اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو، اللہ کے خاص بندے. تو محشر کے اندر اس مجمع میں میرا اور آپ کا شمار اللہ کرے اس جماعت میں ہو جائے، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو. تین درخواست کر دی آپ کی خدمت میں. پہلی درخواست، شکر ادا کرو اللہ نے اس مبارک کام میں ہمیں لگایا ہے. کبھی کبھی شکرانے کی نماز پڑھو. دوسری درخواست یہ کر دی کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ موت تک اس مبارک کام میں لگا کے رکھے. والد مرحوم حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے.
والدہ بھی دونوں حضرت مدنی سے بیعت تھے اور 50 سال مکاتب کا کام کیا والد صاحب مرحوم نے. آخری زندگی میں ایک دن بیمار تھے, کافی طبیعت خراب ہو گئی, کلمہ کی تلقین ہونے لگی. 50 سال پڑھایا تو تقریباً آدھی پونی ہماری بستی ان کی شادی. محلے کے لوگ جمع ہو گئے, مرد عورت, کہ مولانا کو کلمہ تلقین کر رہے ہیں, آخری حالت ہے. اس کے موبائل نہیں تھے تو ہمارے بڑے بھائی نے جامعہ ڈابل کے دفتر میں لینڈ لائن فون کیا کہ محمود کو سبق میں اطلاع دو اور اس کو جلدی گھر بھیجو, والد صاحب کی آخری حالت ہے. چوتھا گھنٹہ چل ہونے والا تھا, الحمدللہ میں کسی طرح گھر پہنچ گیا. وہاں تک مرحوم کو کچھ افاقہ آ گیا تھا. وہ سبق پڑھا رہے تھے بچوں کو, ناظرہ پڑھا رہے تھے اور ایک دم آخری حالت ہو گئی کہ کلمے کی تلقین ہونے لگی. آخری حالت, سبق پڑھاتے پڑھاتے بستر پر لٹا دیا. اب جب میں پہنچا تو کچھ طبیعت میں افاقہ ہو گیا تھا, تو جہاں وہ آرام فرماتے تھے وہاں سامنے گھڑی رہتی تھی. تو مجھے دیکھ رہے, گھڑی کو دیکھ رہے, مجھے دیکھ رہے, گھڑی کو دیکھ رہے. اور اس کے بعد فرمایا اس مرحوم نے کہ بیٹا یہ تو تیرا چوتھے گھنٹے کا سبق کا وقت ہے, یہاں کہاں تو, یہ تو تیرا ڈابل میں سبق کا وقت ہے, یہاں کہاں تو آ گیا. تو میں کچھ کہوں اس سے پہلے بڑے بھائی نے جواب دیا, آپ کی آخری حالت ہو گئی تھی, کلمے کی تلقین ہو رہی تھی, اس لیے بلا لیا ان کو. تو اس مرحوم کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ بیٹا میری موت تو مقدر کے وقت پر آئے گی, لیکن ایسی حالت میں موت آ رہے کہ میں یہاں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہوں اور بیٹا وہاں ڈابل میں بچوں کو ترجمہ تفسیر پڑھا رہا ہوں, اس حال کے اندر میری موت آوے یہ میری زندگی کی آخری آرزو ہے, یہ میری آرزو اور تمنا ہے. اس کے بعد کبھی ہمت نہیں ہوئی ان کی زندگی میں غیر حاضری کرنے کی, کبھی ہمت نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر 1-2 سال زندہ رہے, کبھی ہمت نہیں, وہ بیمار ہوتے تب بھی نہیں, یہاں تک کہ ہاسپٹل میں رہے تب بھی ہمت نہیں کہ میں چھٹی لے کر ہاسپٹل جاؤں. ایک مزاج تھا حضرت شیخ الاسلام مدنی کی جوتیوں کی برکت سے ان کا. تو یہ 3 درخواست آپ کی خدمت میں, شکر اور کبھی کبھی صلات شکرانہ. صلات الحاجہ پڑھ کے دعا کہ اللہ موت تک ہمیں قرآن کی خدمت میں لگا کے رکھے, دین کے کام میں. اور تیسری درخواست یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرو, اے اللہ قیامت کے دن اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو والی جماعت میں ہمارا حشر نشر کرنا اور اس جماعت کے ساتھ اللہ ہمیں جنت کا داخلہ عطا کرنا. یہ چیزوں کو معزز اکابر علماء, ہم کون ہیں, ہم کون ہیں, جس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, وہ عظیم مقصد والے ہم لوگ ہیں. ہمارا مختصر تعارف کہ جس عظیم مقصد کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیجا, وہی میرا اور آپ کا تعارف اور کام ہے. میں نے اور آپ نے یہ حدیث بار بار پڑھی, بار بار سنی, لیکن اب یہ احساس جگانا ہے دل میں
آقا نے کتنی پیاری نورانی بات فرمائی، بعثت معلما، میری بعثت تو معلم بنا کر کی گئی ہے، مجھے اللہ نے معلم بنایا، بعثت معلما. بس جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عظیم مقصد معلم، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام مجھے اور آپ کو اپنے کرم فضل سے عطا فرمایا. کتنا اونچا مقام اللہ نے دیا کہ معلم ہم کہلاتے ہیں. اب معلم کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے ایک معلم کے اندر، اسی لفظ معلم کے اوپر غور کرو تو صفات خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. اور اللہ کرے کہ یہ صفات میری آپ کی زندگی میں آ جائے. کہو آمین. معلم، بعثت معلما، لفظ معلم میں چار حرف ہے، میم عین لام میم، چار حرف سے معلم لفظ بنا. اور یہ چار میں سے ہر حرف ہمیں اپنی صفت اور خوبی یاد دلاتا ہے. پہلا حرف میم، میم یہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ معلم محنتی ہونا چاہیے، محنت کرنے والا ہونا چاہیے معلم. اور محنت پر اللہ کھولتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنادینہم سبلنا، محنت کرو گے اللہ راہ کھولیں گے. کیسی راہ کھلے گی؟ ایسی راہ کھلے گی کہ ایک حافظ قرآن معلم ہے لیکن اس کی محنت کی برکت سے بستی میں ایسے بچے تیار ہوئے جو مستقبل میں شیخ الحدیث بن گئے. یہ کھلیں گے اللہ تعالیٰ معلم کی محنت کی برکت سے. ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب ایک مدرسے گئے تو ایک دن مجھے سنانے لگے کہ میں کیسے شیخ الحدیث بن گیا. کہ ہماری بستی کے معلم وہ پوچھے بیچارے پورے مول صاحب بھی نہیں، دورہ بھی نہیں پڑا، انہوں نے دو چار درجے پڑے حفظ کیا اور دوسرے گاؤں سے ہمارے گاؤں سائیکل پر پڑھانے آ رہے. ہم کو ناظرہ پڑھایا. پھر میرا ناظرہ اچھا ہوا تو میرے ابا جان کو سمجھایا انہوں نے کہ ان کو مدرسے میں بھیج دو، پڑھانے بھیج دو. تو ہمارے ابا کھیڑوت آدمی کسان آدمی، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مدرسے میں کیسے بھیجنے کا کیا کرنا کچھ معلوم نہیں. تو کہا مول صاحب تم کہہ رہے ہو تو اب تم جانو. تو کہا مکتب کے معلم صاحب نے میرا پورا بستر تیار کیا، ضروری کپڑے تیار کیے غریبی کے دن، اور خود استاد صاحب بستر پوٹلے لے کر کے مجھے ریلوے اسٹیشن لے کر کے گئے، وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر ایک دوسرے اسٹیشن اترے، وہاں سے بس میں بیٹھے جس گاؤں میں مدرسہ وہاں پہنچے، اور بس ٹرین سے لے کر کے مدرسے تک ایک کلو میٹر استاد میرے مکتب کے بستر اور پوٹلے لے کر کے بچے کو لے کے جا رہے ہیں، اور جا کر کے میرا مدرسے میں داخلہ کرایا. کہا اس استاد کی برکت سے میں پڑھ گیا اور آج اللہ نے مجھے شیخ الحدیث بنا دیا. وہ استاد نے بیچارے کی زندگی میں شاید بخاری کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن اس کی محنت کی برکت سے اللہ نے اس کے پاس پڑھنے والے کسان کے بیٹے کو شیخ الحدیث بنا دیا. یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنادینہم سبلنا. الناس معادن، حدیث میں فرمایا یہ لوگ کان ہے، کان معادن. ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں میں سے کون کان ہے سونے کی، کون چاندی کی، کون تانبے کی، کون پیتل کی، ہم نہیں سمجھ سکتے. ان بچوں کے اوپر ہماری محنت ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو کہ مسلمانوں کی مستقبل میں آنے والی نسلیں پکی سچی مسلمان بن جائے. ایسی محنت ہو ہماری. اسی میں سے مفتی اعظم بنے, اسی میں شیخ الحدیث بنے, اسی میں سے مفسر قرآن بنے, اسی میں سے قاری مقری بنے. ہماری محنت کی برکت سے. ان محنتوں کو معمولی مت سمجھو. تو ایک معلم کی پہلی صفت محنتی ہونا چاہیے. اور محنت کی تین شک یاد رکھو. نمبر ایک, اپنے پاس پڑھنے والے بچوں پر محنت, چاہے عربی کتابیں پڑھاوے, چاہے فارسی کی پڑھاوے, چاہے ناظرہ پڑھاوے, چاہے مکتب پڑھاوے, لیکن اپنے پاس پڑھنے والوں پر محنت. نوکری مت سمجھو, ملازمت مت سمجھو, یہ سمجھو کہ میں اللہ کے دین کا خادم ہوں, دین کا کام مجھے کر رہا ہوں. محنت. دوسری محنت ہونی چاہیے, جس بستی کے اندر ہم پڑھا رہے ہیں وہ بستی اور اس کے اطراف و جوار پر. ایک تو آنے والے طلبا پر, دوسری محنت بستی والوں پر. لتنذر ام القرى ومن حولها, جام پڑھا رہے ہیں وہ اور اس کے اطراف و جوار پر محنت ہماری ہونی چاہیے. یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے. اگر ہم معلمین نے محنت کر دی تو انشاءاللہ بستیوں میں ارتداد کبھی نہیں آ سکتا. ہماری صحیح نہج کی محنت میں اللہ وہ تاثیر پیدا فرمائیں گے کہ علاقوں میں کبھی ارتداد انشاءاللہ نہیں آئے گا. ہماری محنت بستی پر, بستی کے اطراف میں, اور محنت خالص دین کی مستقبل. تیسری محنت ہماری ذات پر, ذات پر بھی محنت کرنی ہے کہ میں سچا پکا دیندار بن کے زندگی گزاروں, سنت کے مطابق زندگی گزاروں, میرے انفرادی اعمال بھی صحیح ہو, اور میری خلوت اور جلوت اچھی ہو, میری تنہائی کی زندگی, میری باہر کی زندگی اللہ کے ڈر والی ہو. اپنی ذات پر بھی محنت. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اپنی ذات پر بھی محنت کر لی ہمیں. یہ تین محنت ہماری ذمہ داری میں آتی ہے. ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آنے والے طلبہ عزیز, پیارے پیارے بچے, جو امت کا مستقبل ہے, ان پر ہماری محنت ہو جائے. اور کیسی محنت ہو جائے کہ ان بچوں میں سے ہیرے تیار ہو جائے کامل. ایک تو محنت ہماری ہے کہ ہر بچہ پکا مسلمان بنے, ایک محنت ہے. اور دوسری کیا, انہی بچوں میں سے حافظ, عالم, مفتی بننے کے لیے مدرسے میں ہم محنت کر کے بھیجے, یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ. دوسری محنت بستی پر, بستی والوں پر, اطراف والوں پر. اور تیسری محنت اپنی ذات کے اوپر بھی ہمیں کرنی ہے, بہت اہم اور ضروری. آپ میرے سر کے تاج ہو, آپ کی جوتیوں کو میں تاج سمجھتا ہوں اپنے سر کا. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں, آپ کی گستاخی ہرگز نہیں کرنی. اللہ مجھے معاف فرمائے, کبھی یہ دل نہ لاوے کہ میں آپ کی گستاخی اور بے ادبی کروں. لیکن ایک بات, درس مذاکرہ, اتنا بڑا مجمع مسجد کے اندر بیٹھا ہے, کتنے لوگوں نے مسجد کے اندر داخل ہونے کی سنت پر عمل کیا, کتنے لوگ مسجد میں سنت کی نیت کے ترتیب سے آئے. خود سوچو, میں کسی کی توہین نہیں کرتا ہوں. کفا بنفسک الیوم یوم علیک حسیبا, اپنا محاسبہ خود کرو. کہ ہم نے مسجد میں آنے کی سنت پر عمل کیا، اپنی ذات پر بھی محنت کرنی ہے. ہمارے یہاں مسنون دعائیں بچوں کو یاد کراتے ہیں، تو معلم بیچارہ کیا سمجھتا ہے بچوں کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری. بچے بعد میں، پہلے معلم خود تو مسنون دعا پڑھے، خود مسنون دعا کے پابند بنے، پڑھے خود. ابھی شعبان کے اندر 1200 علماء کے ایک مجمع سے میں بات کر رہا تھا، تو میں نے ان علماء کرام سے پوچھا کہ جمع کے موقع پر 3 دعائیں حدیث میں آئی ہیں. ایک دعا آئی ہے پہلی ملاقات پر، دوسری دعا آئی ہے جب بھی جمع کرے اس موقع پر کپڑے نکالنے سے پہلے، تیسری دعا آئی ہے منی نکلے اس وقت پر، لیکن وہ دعا دل میں پڑھنی ہے. اچھا بتاؤ کس کو یاد ہے؟ 1200 علماء کا مجمع تھا، تو پورے مجمع میں ایک یا دو عالم نے ہاتھ اٹھایا، وہ بھی ایک ہی دعا یاد، تین میں سے. پھر میں نے ایسے کہا ان علماء کرام کو، جمع کتنے کی زندگی میں آج تک؟ میں نے کہا خون کے آنسو سے رو. کیا مسنون دعائیں صرف بچوں کے واسطے ہیں؟ ہمارے لیے نہیں ہے مسنون دعا، اپنی ذات پر محنت. ہم سنت سیکھے زندگی میں لائے، مسنون دعائیں ہم پڑھے، ہم یاد کرے، ہم عمل کرے، اپنی ذات پر بھی محنت بہت ضروری ہے. تو یہ محنت کی 3 سکے یاد رکھو، اپنے پاس پڑھنے والے طلباء پر محنت، بستی اور اطراف پر محنت، اور اپنی ذات کے اوپر محنت. علیکم انفسکم، اپنی ذات پر بھی محنت کرو، اور محنت کرو گے تو اللہ محنت کو برباد نہیں کریں گے. ہمارا ایمان ہے والذین جاہدوا فینا لنادینہم سبلنا. اب نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ 3 نوعیت سے محنت کریں گے. دوسرا حرف ہے عین، معلم لفظ میں دوسرا حرف ہے عین. عین کیا ہماری ذمہ داری یاد دلاتا ہے؟ کیا صفت یاد دلاتا ہے؟ معلم علم و عمل والا ہونا چاہیے. علم، اب دارالعلوموں کے اندر کتابیں پڑھانے والے معلمین کیا سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمیں مطالعہ کرنا ہے اور مطالعہ کر کے پڑھانا ہے، لیکن ہمارے مکاتب کے مدرسین کیا سوچتے ہیں کہ مطالعہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمیں کائی کا مطالعہ. یاد رکھو جتنا مطالعہ کرنا ضروری ہے بخاری پڑھانے والے کے لیے، اس سے زیادہ مطالعہ اہم ہے ناظرہ مکتب پڑھانے والوں کے لیے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے مطالعہ کرنا. اب ان کو کیا مطالعہ کرنا ہے؟ کہ مثلا کل تشدید کا بیان بچوں کو پڑھانا ہے، تو یہ معصوم معصوم بچوں کو میں تشدید کیسے سمجھاؤں گا، ان کی ذہنی سطح کے مطابق کون سی مثال ہوگی کہ جس کے ذریعے میں ان کو تشدید سمجھا پاؤں گا. ان بچوں کو حروف کی پہچان کرانی ہے، تو الف سے لے کر یا تک کے حروف کی پہچان میں خارجی مثالوں سے، ان کی ذہنی سطح کے مطابق کی مثالوں سے کیسے سمجھا پاؤں گا کہ بیٹا اس کو الف کہتے ہیں، اس کو یا کہتے ہیں، اس کو نون کہتے ہیں. یہ مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری. علم مطالعے سے آئے گا، علم اپنے بڑوں سے سیکھنے سے آئے گا. اسی لیے جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے پڑھانے کا، اپنے بڑوں کو پوچھ لینے کا، اساتذہ کو پوچھ لینے کا، پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. بڑوں سے جڑے رہنا پڑے گا. یہ بجلی یہ ٹیوب لائٹ روشنی دے رہی ہے کیوں؟ پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے اور وہاں سے پاور آ رہا ہے. اگر وہاں سے پاور کٹ ہو جائے تو یہ ڈنڈا خود روشنی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ اساتذہ ہمارے پاور ہاؤس ہے. ہمارا ادارہ جام پڑے وہ ہمارا پاور ہاؤس ہے. وہاں سے کنیکٹڈ رہو, جڑے ہوئے رہو, ان سے پوچھتے رہو, مشورے لیتے رہو. تعلیم تربیت میں جو مشکلات آتی ہے اس کے مشورے لیتے رہو. یہ ہے این, حرف العین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ معلم علم و عمل والا ہونا چاہیے. بہت بڑی ذمہ داری, مطالعہ کر کے علم حاصل کرو, اپنے اساتذہ اپنے بڑوں سے علم حاصل کرو, علم میں رہنمائی لو اور پھر امت کو پہنچاؤ, امت کو دو. یہ بہت ضروری ہمارے واسطے. تیسرا حرف ہے اس مبارک لفظ کا لام, معلم لام. لام یہ ہم کو صفت سکھاتا ہے کہ معلم لغویات سے دور ہونا چاہیے, لغویات سے دور ہونا چاہیے, لغویات سے دور ہونا چاہیے. لغو یعنی جس نے دین کا کوئی فائدہ نہیں اور اپنی ضرورت کی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں, وہ لغویات, وہ لغو کہلاتے ہیں. ہماری گجراتی کو اس کو کہتے فالتو کا, فالتو لغویات. وہ چھوڑو, ہم سب جانتے ہیں ایک کامیاب ایمان والے کی علامت قرآن نے کیا بتلائی, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یہ تو ایک کامیاب ایمان والے کی صفت قرآن نے بتائی. ہم تو ان میں بھی اونچے درجے کے ہیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, ہم تو عام ایمان والوں میں منتخب بندے اللہ کے. ہمیں تو لغویات سے بچنا بہت ضروری, لغویات سے بچنا بہت ضروری. امت کے بچے امانت, بچوں کا وقت امانت, اور ہم کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ امانت. تو جو وقت مدرسے کا ہے اس کے اندر خیانت کبھی نہ ہو, کبھی خیانت نہ ہو. اب کیا ہو رہا ہے, چل بچے سبق سنا اور استاد جی لگ گئے واٹس ایپ پر جواب دینے میں, واٹس ایپ پر میسج چیک کرنے میں. کسی کا کال آ گیا, ابھی مدرسے ہوں پھر اپنے ملتے ہیں, جواب دینے میں, بات کرنے میں. یہ ہمارا وقت امانت ہے, امانت. اس وقت میں لغویات بالکل نہیں ہونی چاہیے, ذرہ برابر نہیں. میرے بزرگوں, متولی ٹرسٹی کمیٹی محتمین ناظم دیکھے کر نہ دیکھے, ہمارے سامنے ہر وقت یہ ہونا چاہیے, الم یعلم بأن اللہ یرا, الم یعلم بأن اللہ یرا, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کو جواب دینا ہے. یہ بچوں لغویات سے, اس وقت ہمارا بہت بڑا مسئلہ لغویات ہے. اب 7 بجے مدرسے کا وقت ہے تو 7 بجے تو گھر میں کرتا پہن رہے ہیں, پھر استنجے کا تقاضا آ کر مدرسے میں پورا فرما رہے ہیں, پھر اردو کے بغیر تو سبق پڑھانا ہی نہیں چاہیے. اب 15-16 منٹ تو اس میں نکل گئے. پھر آنے کے بعد دیکھا کہہ رہے واٹس ایپ پر تین چار میسج آئے ہوئے، کس کا میسج ہے؟ سب بچوں کو ہم نے کیا پڑھایا، کیا وقت دیا ہم نے بچوں کے لیے؟ لغویات، توبہ کرو ان لغویات سے، چھوڑو ان لغویات کو، بہت ضروری ہے. خاص طور پر جو ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، اس اوقات کے اندر، ان اوقات کے اندر بالکل لغویات نہ ہو، بلکہ ہماری شان کیا ہو کہ دوسرے اوقات میں بھی لغویات میں ہم نہ پڑے. والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے ہمارے لیے بچنا بہت ضروری ہے، تو ہماری ذات سے کام چلے گا، دین کا، دین کا کام عام ہوگا لغویات سے بچیں گے تو. جمعہ کی مبارک رات ہے، دار العلوم کی مسجد میں اتنے سارے علماء صلحاء کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، عزم کرو کہ انشاءاللہ لغویات چھوڑیں گے. میرے بزرگوں، بہت بڑی خطرناک یہ فتنے کی چیز ہے. اچھا، جہاں یہ ہمارے اوقات اور نورانیت برکت کو برباد کرنے والی ہے، یہ لغویات کی چیزیں اوقات برباد کرے گی، نورانیت ختم کرے گی، خیانت آئے گی، وقت میں ہم ذمہ داری برابر نبھائیں گے نہیں، وہیں پر خطرے کی چیز بھی ہے یہ. دوسرا پہلو بھی سوچو اس میں، خطرے کی چیز. آج کل ہمارے بہت سے ایمان والے جیلوں میں ہیں اسی کے غلط استعمال کی بنیاد پر. اور یہ واقعات اخباروں میں آتے ہی رہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ یوں کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، بھلاں کر رہے تھے، ایسا کر رہے تھے، اب ان بیچاروں پر مقدمہ ہو گیا، جیل میں پڑے ہوئے. خطرے کا پہلو بھی سامنے رکھو. اس لیے اس لغو کا بہت بڑا ذریعہ اس زمانے میں اور بھی دوسری لغویات ہے. بعض مرتبہ مدرسین مدرسے کے وقت میں جمع ہو کر کے کیا ناشتہ ہو رہا ہے، اب دو اڑھائی گھنٹے کا مکتب میں اس میں ناشتہ ہو رہا ہے. ایک مولانا صاحب بہت دور سے ہوائی جہاز کے ذریعے ملک سے ہی دوسرے کونے سے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکات ان کے پاس آئے کہ ہمارے 600 مدرسین ہیں، تو کہو آدھا گھنٹہ تو ان کو روزانہ اخبار پڑھنے کے لیے چاہیے مدرسے میں آ کر کے، آدھا گھنٹہ اخبار. تو مجھے کہا کہ جاؤ، مسئلہ ہے اتنے سارے مدرسین کا، جا کر کے کچھ مجلسیں کرو، اللہ کرے تمہارے جانے سے کچھ فائدہ اللہ کروا دے. یہ لغویات، ہر طرح کے لغویات چھوڑو اس کو. آج زندگی کا قیمتی وقت ہمارا لغویات میں ضائع ہو رہا ہے. موبائل پر یہ دیکھا، وہ دیکھا، تبصرہ لکھا، تبصرے کا جواب، جواب کا جواب. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اس سے کیا اصلاحی جو ہے تحریکات وجود میں آ گئی، کیا اصلاحی فائدے ہو گئے کہ ہم اس چکروں کے اندر پڑے رہ رہے تھے؟ لغویات ہے، بچو اس سے، ہر طرح کے لغویات سے. اور چوتھا حرف ہے میم. میم ہم کو یہ صفت یاد دلاتا ہے کہ معلم متواضع ہونا چاہیے. تواضع، بخاری شریف میں آپ نے مثال پڑھی ہے زمینوں کی الگ الگ قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس میں ٹاپ کوالٹی کی نمبر ون زمین کیا بتائے؟ کہ جو زمین پانی کو جذب کرے اور اندر سے اگاوے، خود بھی فائدہ، دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. کہ بس یہ چیز ہمارے اندر آ جائے اور یہ آئے گی تواضع کی برکت سے، یہ صفت ہمارے اندر آئے گی. اور وعدہ ہے من تواضع للہ رفع اللہ، تواضع سے اونچا مقام ملتا ہے، اللہ اونچے اٹھاتے ہیں تواضع سے. ہمارے گھمنڈ کی بہت شکلیں،
علماء کے سامنے بھی گمن کرتے ہیں، معمولی معمولی بات تو جا تیرا سبق نہیں سنیں گے، جا تیری طرف نہیں دیکھیں گے، اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ بہت ساری شکلوں میں ہمارا جو ہے تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ متوازے بنو، متوازے بنو گے تو یہ طلبہ ہماری طرف کھینچے کھینچے آئیں گے، کھینچے کھینچے آئیں گے، ہم سے استفادہ کریں گے۔ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ یہ بد زبانی، بد اخلاقی، بد قلبی اور اس کے نتیجے میں تکبر، تو کہیں تمہارا فیض نہیں چلے گا، فیض نہیں چلے گا تمہارا، یہ دور ہو جائیں گے۔ اور اگر توازو اور نرمی اختیار کرو گے فیض چلے گا، تم سے لوگ مستفید ہوں گے، تمہارے علم کا فیض ہوگا۔ تو یہ چار صفات یاد کر لو میرے بزرگوں۔ معلم مین محنتی ہو، عین علم و عمل والا ہو، لام لغویات سے بچنے والا ہو، پھر مین کہتا ہے کہ متواضع ہو۔ کہو انشاءاللہ یہ چار صفت اپنے میں پیدا کریں گے، معلم ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک بڑی بات، اللہ تعالی نے ہمیں نسل انسانی کا معمار بنایا ہے، کہ مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کا معمار اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے ایک کام کرنے کی بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں، بہت ادب سے درخواست آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ زمانہ وہی ہے جس کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ مشکات شریف میں کتاب الفتن میں پہلے حدیث ہے، صبح میں ایک آدمی ایمان والا شام کو کافر، شام کو ایمان والا صبح میں کافر۔ اچھا، گھر میں بیٹھے ہم، ہمارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، عبرت کے لیے کہتا ہوں میں، عبرت کے لیے۔ نہ تن نہ کوئی بیجا تبصرہ، عبرت کے لیے میرے بزرگوں۔ ایک عجیب بات میں کہوں، یہ تو آپ لوگ سن رہے ہیں کہ لڑکیاں ہماری مرتد ہو رہی ہے، سنتے ہوں گے آپ لوگ بھی، اور مرتد ہو کے ایمان سے نکل رہی ہے۔ سنو رلانے والی بات، ایک معلم اور مدرس صاحب کئی سالوں کے معلم اور مدرس تازہ کارگزاری ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کی بیٹی بھی مرتد ہو گئی۔ معلم مدرس کی بیٹی مرتد ہو گئی، ایمان سے نکل گئی۔ اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت کرے۔ ایسا خطرناک دن، ہم سوچ سکتے تھے کبھی یہ بات کہ جن کے گھرانوں سے علمی چشمے جاری ہو گئے، لوگوں کو دین ہدایت ملے، آج ان گھرانوں میں نعوذ باللہ یہ تعداد آ گیا۔ اب سوچو ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک درخواست آپ حضرات کی خدمت میں، اپنے پاس پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں بچیوں پر عقائد کی لائن سے پاورفل محنت ہماری ہونی چاہیے، پاورفل محنت عقائد کی لائن سے، اور عقائد کی لائن سے بہت مؤثر طریقہ، بہت مؤثر طریقہ جو کئی لوگوں نے تجربہ کر کے آزمایا، وہ کیا؟ مکتب جب شروع ہو صبح میں، کلاس شروع ہو صبح میں، 5-7 منٹ ان کے سامنے عقیدوں کا مذاکرہ سوال جواب کے انداز کے اندر، ایکدم سمپل, کوئی بڑی باتیں نہیں کرنی. بیٹا ہم کو کس نے پیدا کیا؟
بولو
اللہ. بیٹا ہم کو زندگی کون دیتے ہیں؟ اس طرح سوالات آسان عام بام, کوئی ہمیں شرع عقائد عقیدت تعویہ نہیں پڑھانی ہے, ایسی بنیادی چیزیں. روزانہ ہر جماعت کو, ہر جماعت کو, چاہے وہ تختی کی جماعت ہو, اما پارا کی ہو, پنج پارا کی ہو, قرآن کی ہو, کوئی بھی جماعت, یہ اس وقت بہت ضروری, بہت ضروری, بہت ضروری. یہ پوچھو ان کو ہمارے نبی جی کا نام کیا, تو ان سے بلواؤ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کون سی کتاب کو پڑھتے اور مانتے؟ جیسے قرآن مجید. ایسے پانچ سات منٹ کا یہ مذاکرہ, پانچ سات منٹ کا مذاکرہ روزانہ, یعنی عقیدوں کو ان کے دل دماغ میں رچا بسا دینا ہے, جمع دینا ہے عقیدوں کو ان کے دل دماغ میں, یعنی ایسا جمع دینا ہے کہ آئندہ کوئی خرچ خرچ کے نکالنا چاہے تو بھی انشاءاللہ نہیں نکال سکے. آج محنت ہو رہی ہمارے عقیدوں کو خرچ خرچ کے نکالنے, لیکن ہم ان کے دل دماغ میں عقائد اتنے مضبوط جمع دے رہے ہیں. اچھا, یہ بخاری والے حضرات جانتے ہوں گے کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا سر لائے, جلیل القدر صحابی, اپنے تابعین تلامیزہ کو کہہ رہے ہیں آؤ نجلس نؤمن ساعتا, آؤ بیٹھو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان کا مذاکرہ کریں. جلیل القدر صحابی اپنے تابعین تلامیزہ کے ساتھ بیٹھ کر کے کیا کریں؟ آؤ بیٹھو ایمان کا مذاکرہ کریں. جب ایک جلیل القدر صحابی تابعین کے ساتھ یہ مذاکرہ کرے تو میرے اور آپ جیسوں کے لیے تو یہ مذاکرہ کتنا ضروری ہے. سوچو بخاری میں کتاب الایمان میں یہ مذاکرے, ایمان کے چرچے, عقیدوں کے چرچے آج کے فتنے کے ماحول کے اندر بہت ضروری, بہت ضروری, بہت ضروری. اور وہیں شرائے بخاری نے ایک حدیث نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جدیدو ایمانکم, ایمان کی تجدید کرو. صحابہ نے پوچھا کئی بنو جدیدو ایماننا, کیسے ایمان کی تجدید کریں گے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر لا الہ الا اللہ فانہ یجدد ایمانکم, لا الہ الا اللہ پڑھو خوب, تمہاری ایمان کی تجدید ہوگی. یہ حدیث سرائے بخاری نے نقل کیا. اس حوالے سے میں آج کل عرض کرتا ہوں ایمان والوں کو بھی, ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ گھر میں ایک ٹائم طے کرو, مدرسے میں ایک ٹائم طے کرو, کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت ہم گھروں میں اس کو پڑھنے کا معمول بنائے, اور گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے اس زبان میں اس کا ترجمہ گھر میں یاد کرایا جائے. کلمہ طیبہ, کلمہ شہادت اور اس کا ترجمہ گھر میں بولی جانے والی زبان میں ہم روزانہ اس کا مذاکرہ کرے, یہ آج کے فتنے کے دور کا بڑا زبردست تقاضا ہے. ایمان کی حفاظت, عقیدوں کی حفاظت, ایمان کی سلامتی, عقیدوں کی سلامتی, اس کی محنت اس وقت پر بہت ضروری, بہت ضروری, بہت ضروری. وعدہ کرو کہ اپنے اپنی کلاسوں میں اس کا نظام بنائیں گے, اور اپنے گھروں میں بھی, اپنے گھروں میں بھی
میرے معزز علماء اپنے گھروں میں بھی.
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا,
اپنی ذات کو گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے تو ان پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور اس وقت پوری طاقت لگانی ہے غلط عقیدے اور ارتداد سے کیسے بچاوے,
اس سلسلے میں محنت. وعدہ کرو گے انشاءاللہ ہی محنت کریں گے. اچھا ایک سنت زندہ کرو, اس سنت کا فائدہ بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ. وہ سنت آپ نے بھی پڑھی, میں نے بھی پڑھی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں الحمد و شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنے کا زیادہ تر معمول تھا. اگرچہ دوسری روایت میں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی آیتوں کا بھی تذکرہ ہے لیکن وہ بھی توحید والی آیتیں ہی ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا, وہی آیتیں وہاں بھی. لیکن یہ آسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنت میں پہلی رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. یہ سنت زندہ کرو اور امت میں زندہ کرواؤ. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے, اس کو اس کے ساتھ جوڑو. ایک صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں رات کو سوتے وقت کیا پڑھوں؟ تو نبی, ایسی کئی روایت ہے رات کو سوتے وقت کے اعمال کی. ایک صحابی نے پوچھا, میں رات کو سوتے وقت کیا پڑھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل یا ایھا الکافرون, پڑھ کے سویا کرو. پھر آگے جو بات جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا زبردست جملہ, اس سورت کی برکت سے شرک سے براعت ہوگی. ترمذی میں یہ جملہ ہے, اس سورت کی تلاوت کی برکت سے تمہارا ایمان شرک سے پاک ہوگا, شرک سے براعت ہوگی. یہ سنت زندہ کرو اور کرواؤ امت میں کہ فجر اور مغرب کی سنت, فجر سے دن شروع ہوتا ہے, مغرب سے رات شروع ہوتی ہے, اور رات سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون, اس سنت کے اوپر عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ہمارا ایمان شرک سے صاف کریں گے اور قل ھو اللہ کی برکت سے ایمان میں جماؤ آئے گا. ایک ملک کے, ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ ان ارتدادی حالات سے بہت دکھی ایک دن مجھے تذکرہ کرنے لگے. میں نے کہا, حضرت فقیر کی سمجھ میں ایک رائے آتی ہے, میں نے یہ سنت بتائی. پھر یوں کہا, قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ کا علاقائی زبان میں ترجمہ کرو, مسجدوں میں لگاؤ, گھروں میں لگاؤ, تاکہ مومن اس کو دیکھتے رہے نہ ایمان مضبوط ہوتا رہے. تو مچل اٹھے کہ میرا بوجھ ہی دور ہو گیا جو میں مدتوں سے ایک بوجھ میں تھا, کہ مسلمانوں کو غلط عقیدوں اور ارتداد سے کیسے بچانا. میں نے کہا, قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ کا علاقائی زبان میں ترجمہ کرو اور اس کو مسجدوں میں لگاؤ, گھروں میں لگاؤ, مسلمانوں کو یاد کراؤ. اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا ایمان غلط چیزوں سے بچے گا اور ایمان میں تراوٹ اور تازگی آئے گی. بہت بڑی محنت کرنی اس وقت اسلائی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ فکر آپ اڑیں گے کہو انشاءاللہ. امت کا ایمان بچانا, ارتداد سے بچانا, غلط عقیدوں سے بچانا. اچھا ایک ملبوس سنا, بڑی بات ہے, بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد
حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو لکھا. وہ زمانے میں خطوط لکھتے تھے. حضرت مولانا تھانوی جیسے انسان
اور لکھ رہے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو. ہماری مسلک دیوبند کی دو بنیاد ہے, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی تو ادھر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. ان کو اور آج سے 100 سے زیادہ سال ہو گئے
سب کی بات ہے. تو آج اس بات کی کتنی ضرورت ہے سوچو. حضرت تھانوی جیسے مرشد اور مجدد لکھتے ہیں حضرت گنگوہی کو کہ حضرت مجھے 3 دعائیں مانگنے کا میں روزانہ اللہ سے اہتمام کرتا ہوں. 3 دعائیں مانگنے کا میں روزانہ اللہ سے اہتمام کرتا ہوں. حضرت گنگوہی کو جب وہ خط پہنچا تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ 3 دعاؤں کا تم اہتمام کرتے ہو, پابندی کرتے ہو, اور مجھے یہ ملفوظ سنایا اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی عالم دین حضرت شیخ مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ. اور حضرت نے یوں فرمایا کہ جس دن سے حضرت تھانوی کا یہ خط اور ملفوظ میں نے پڑھا میں خود بھی روزانہ یہ 3 دعا اللہ سے مانگتا ہوں. تو دعا مانگنے والا اور خط لکھنے والے مجھے دیدے ملت حضرت تھانوی, اور جس کو لکھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, اور ناقل جن سے ہم نے سنا وہ بھی وقت کے بڑے ولی کا 3 دعائیں 100 سال سے زیادہ ہو گیا. آج کے حالات میں ان 3 دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. ان کی 3 دعائیں کا نمبر 1 حضرت تھانوی لکھتے ہیں میں روزانہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نماز کے علاوہ روزانہ 1 مرتبہ میں اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا. المغضوب ضالین یہود نصارہ کے طریقے سے اللہ ہمیں بچا کے رکھنا. حضرت تھانوی یہ دعا مانگ رہے اللہ سے. تو میرے اور آپ کو تو یہ دعا کتنی مانگنی چاہیے سوچو. یہ پہلی دعا ہو گئی. کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دوسری دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی, ایمان دیا, اب ہمارے دلوں کو ایمان اور ہدایت سے ہٹا نہ دینا. او ہو وہ لوگ اس زمانے میں یہ دعا کر رہے ہیں تو آج ہمیں یہ دعا کتنی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک دکھ درد بری بات بتاؤں, کیونکہ گھر میں بیٹھے ہیں, اپنی برادری میں بیٹھے ہیں, اپنوں میں بیٹھے ہیں. ایک مولانا صاحب آئے تھے, قادیان گئے, وہاں جو بنجر مسجدیں ہیں اطراف میں پنجاب میں تقسیم کے وقت جو بنجر ہو گئی تھی ان کی آباد کاری کا وہ کام انہوں نے اٹھایا. تو قادیان بھی گئے تو انہوں نے آ کر کے وائے سے بتایا کہ آپ دونوں ساتھ ہو ایسے وقت میں کارگزاری سنا. تو آئے تو میں ان کو لے کر حضرت کے پاس چلا گیا. حضرت مفتی احمد صاحب کے پاس انہوں نے عجیب کارگزاری سنائی کہ قادیان کے اندر قادیانیوں کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہمارے ملک کے مشہور مدرسے کے فاضل علماء کرام کام کر رہے ہیں محض بڑی تنخواہ کے واسطے. محض بڑی تنخواہ کے بارے. اب سوچیں میرے ایمان والے علماء کہ یہ دعا مانگنے کی کتنی ضرورت ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحما انك انت الوهاب. انہوں نے اپنے اساتذہ کے نام گنائے, فلاں مشہور بزرگ سے میں نے بخاری پڑھی, فلاں مشہور بزرگ سے میں نے ترمذی پڑھی, اور آج وہ قادیانیوں کے مرکز میں بیٹھ کر قادیانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. محض بڑی تنخواہ کے بارے میں اب سوچو کہ یہ دعائیں ہمیں کتنی مانگنے کی ضرورت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اور ایک تیسری دعا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, حضرت گنگوئی کو میں اللہ سے مانگتا ہوں, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے حق کیا باطل کیا بہت سی چیزوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بہت سے امور میں حق کیا باطل کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ ہی سے دعا کرو, اے اللہ حق سمجھا دیجئے اور حق کی اتباع کی توفیق دیجئے, باطل سمجھا دیجئے اور باطل سے بچنے والا بنا دیجئے. آپ سب بھی وعدہ کرو کہ روزانہ یہ تین دعا کریں گے. پہلی دعا کیا کرو گے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عجیب بات بتاؤں, یہ بزرگوں کی لکھی ہوئی نہیں, بزرگوں کا ملفوظ اتنا ہی ہوا, یہ فقیر کا حاشیہ ہے. تینوں دعا میں جمع کے صیغے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم ربنا لا تزغ قلوبنا اللهم ارنا الحق حقا, تینوں میں جمع کا صیغہ ہے. تو نیت اپنے اپنے خاندان کی, اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کی کرو, جمع کے صیغے کے اندر اپنی اپنے خاندان کی, اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کی نیت کرو تو سب کو انشاءاللہ یہ تین دعائیں ملے گی اور اس کے برکات ہم اپنی نسلوں میں دیکھیں گے. کرو گے عمل ان کے اوپر, اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں معلم بنا دے, صفات والا معلم بنا دے, اور وہاں پر اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو والی جماعت میں اللہ شامل فرما دے. اب ایک دو باتیں بزرگوں کی سیدھی میں سناتا ہوں پڑھ کر کے, کیونکہ ذرا سخت بات ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے الفاظ میں کیوں سناؤں, سیدھی بزرگوں کی بات سنا دے. یہ کتاب کا نام ہے آپ دیتی, یعنی جس بزرگ کی کتاب فضائل اعمال ہے نا, فضائل اعمال اپنی مسجدوں میں جو تعلیم میں پڑھی جاتی ہے, جو کتاب معلوم ہے نا فضائل اعمال, اسی بزرگ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. حضرت شیخ الحدیث میرے دادا پیر حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرکزہ, انہی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. ہر عالم دین کو اس پوری کتاب کو پڑھنا چاہیے. تو حضرت کی ایک لکھی ہوئی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں سیدھے حضرت کے الفاظ کے اندر. حضرت شیخ زکریہ اس صفحہ نمبر 591 پر سنا رہا, حضرت فرماتے ہیں مدرسوں کے متعلق, اوپر سے مدرسے کا عنوان چل رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب کسی بھی ملازم نے معمولی سی بیماری میں چھٹی لی, مثلا سر میں معمولی سا درد یا طبیعت میں کچھ اضمحلال ہوا تو پھر وہ شخص اچھی طرح سے بیمار ہوئے بغیر نہیں رہا. آج ہم معمولی معمولی بیماری کے نام پہ چھٹیاں لیتے ہیں مدرسوں میں اور تعلیم کا نقصان کرتے ہیں، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر کسی نے معمولی بیماری کی بنیاد پر چھٹی کی یا طبیعت میں کچھ کمزوری دی کہ چلو آج نہیں پڑھائیں گے آج چھٹی کر ڈالو، اگر شیخ لکھتے ہیں کہ پھر وہ شخص اچھی طرح بیمار ہوئے بن غیر نہیں رہا، یعنی کوئی بڑی بیماری میں وہ مبتلا ہوا. آگے لکھتے ہیں کہ میں یہ سوچتا رہا کیونکہ کئی حضرات پر میں نے یہ تجربہ دیکھا، حضرت لکھتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ یا تو یہ مدرسے کی حق تلفی کی سزا ہے کہ مدرسے کی حق تلفی کی کہ معمولی بیماری کے اندر چھٹی کر ڈالی طلبہ کا نقصان کیا، تو کہا یہ اس کی سزا ہے، یا تو میں نے سوچا کہ لا تتمرضوا فتمرضوا کہ بتقلب بیمار مت بنو ورنہ حقیقت میں بیمار ہو جاؤ گے، یہ حدیث ہے کہ بتقلب بیمار مت بنو ورنہ حقیقت میں بیمار بن جاؤ گے، اور یہ عادت ہماری جماعت میں زمانے طالب علمی سے پڑی ہوئی عادت ہے، ہماری جماعت میں زمانے طالب علمی سے عادت چلی آتی ہے کہ بتقلب، حدیث ہے لا تتمرضوا فتمرضوا کہ تم بتقلب بیمار مت بنو ورنہ حقیقت کے اندر بیمار ہو ہی جاؤ گے. آگے حضرت لکھتے ہیں دھیان سے سنو، بہت کثرت سے دیکھا کہ جن لوگوں نے مدرسے کے مال میں کوئی خیانت کی، مدرسے کے مال میں کوئی خیانت کی یا مدرسے کے حقوق میں زیادہ کوتاہی کی، مدرسے کے حقوق میں زیادہ کوتاہی کی، تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک وہ بیماری میں مبتلا ہوا، نمبر دو کسی مقدمے میں پھنس گیا، یا اس کے یہاں کوئی بڑی چوری ہو گئی. یہ کتب الارشاد حضرت شیخ زکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ تین میں سے ایک سزا اس کو ہونی ہونی ہے. جس نے مدرسے کے مال میں خیانت کی یا مدرسے کے حقوق میں کوتاہی کی تو یا تو بیمار پڑا یا کسی مقدمے میں پھنسا یا یہ کہ اس کے یہاں چوری ہو گئی. پھر حضرت نے آگے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ میرے ایک مخلص دوست، میرے بزرگ ایک جگہ ملازم تھے، 150 روپے تنخواہ تھی اس زمانے میں، ایک جگہ سے آفر آ گئی 500 یا 700 تنخواہ کی، دوسری جگہ سے آفر آ گئی، ہم خود اپنا جو ہے محاسبہ کریں کہ 150 روپے کی تنخواہ تھی، دوسری جگہ سے آفر آئی 500 یا 700 کی، تو بس وہ تنخواہ کی ترقی کے لیے دور چلے گئے. حالانکہ یہاں جہاں 150 کی تنخواہ میں کام کر رہے تھے وہاں ان کی ذات سے بہت دینی فائدہ ہو رہا تھا، لیکن زیادہ تنخواہ کے اندر وہ دور چلے گئے. تو ان کے تشریف لے جانے کے تقریباً ایک سال میں ان کے مکان پر ایسی چوری ہوئی کہ بڑا زبردست نقصان ہوا، بڑا زبردست نقصان ان کا ہو گیا، ایسی چوری ہو گئی. تو کہا لوگوں نے تسلی کے خط لکھے، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ میں نے جو ہے مبارکبادی کا خط لکھا تو مجھ پر بگڑے گی کہ ایک تو میرا نقصان ہوا اور اوپر سے تم میری مذاق اڑا رہے ہو. تو کہا میں نے جواب میں یہ لکھا کہ آپ کے لیے اتنا دور چلا جانا ہرگز مناسب نہیں تھا، جہاں پرانی جگہ میں 150 روپے میں آپ کام کر رہے تھے وہاں آپ سے بڑا دینی فیض ہو رہا تھا، آپ محض تنخواہ کے چکر میں دوسری جگہ چلے گئے. حضرت نے اس عنوان کے اندر جو ہے نا مدرسین منتظمین کے لیے عجیب عجیب باتیں لکھی ہے، وہ ضرور ایک بار ہمیں پڑھنی اور سننی چاہیے. آخر میں جب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات مولانا نے کی تو حضرت کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بلا واسطہ بھی سنا اور حضرت کی سوانح وغیرہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت کے والد صاحب حضرت مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی محمود حسن والد حامد حسن، وہ حضرت شیخ العلیم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی دار العلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث پہلے فاضل ان کے شاگرد تھے، جو بھارت کی آزادی میں بھی جن کی بڑی قربانیاں، ان کی یاد میں بھارت سرکار نے 5 روپے کا ٹکٹ بھی شائع کیا. تو حضرت شیخ العلیم رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں تلامیزہ کیسے ہوتے تھے، اساتذہ جہاں بھیجتے تھے وہاں چلے جاتے تھے بلا چوہوں کی راہ. صبح دورہ ہوا، استاد کو پوچھا مجھے کیا کرنا ہے، تو نے کہا کھلا جگہ پڑھانے چلے جاؤ. تو وہ گئے تو وہاں سے جنازہ نکلتا تھا، اپنے بڑوں نے جہاں بھیجا وہاں سے جنازہ نکلتا تھا. اب تو بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں ہر ملاقات میں پوچھنا پڑتا مولانا ابھی کہاں ہو آپ، ہر ملاقات میں نئی جگہ ہوتی ہے مولانا ابھی کہاں ہو. ایک جگہ 10,000 تنخواہ ہے، دوسرے متولی صاحب نے ہمارے یہاں جاؤ 11,000 دوں گا، تو راتوں رات ٹیمپو بھر کے سامان لے کے چلے. پھر کیا ہمارا حاصل، اللہ ملا تجالی دنیا اکبر امینا، یہ جو حدیث میں دعا آئی کیا مطلب اس کا. تو حضرت مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یو پی میں ایک ضلع ہے بجنور، مشہور ضلع، اس میں ایک جگہ ہے نہتور، ابھی بھی ہے وہ نہتور، بڑا قصبہ ہے. تو وہاں بھیجا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہاں پڑھاؤ امامت کرو پڑھاؤ. کا والد صاحب کی زندگی حضرت فرماتے تھے کہ وہیں گزری، اخیر میں بہت بوڑھے ہو گئے. تو حضرت مفتی صاحب اب مفتی اعظم تھے، تو میں نے والد صاحب کو بہت سمجھایا، میں ملنے جاتا تھا کبھی کبھی جمعہ کو نہیں جاتا، ابا جی اب بہت بوڑھے ہو گئے، گھر آ جاؤ میں آپ کی خدمت کروں گا. ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ صحیح بہانہ بتا کے میری بات ٹال دیتے تھے. پھر میں نے بہت اشرار کیا تو کہنے لگے بیٹا میرے قرضے بہت ہیں، میں نے نیٹور میں لوگوں سے قرضے لے رکھے ہیں، قرض چکائے بغیر میں کیسے نکلوں یہاں سے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ ایک جمعرات جمعہ میں نے بڑی رقم لی، حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ نے دستے غیب دیا تھا، تو کہا ایک بڑی رقم میں نے لی کہ آج میں نیٹور جاتا ہوں، اور جا کے والد صاحب کے پاس بیٹھ گیا، لاؤ کون کون کو قرض چکانا ہے، آج تو بیٹا آپ کا سب کے قرض چکائے بغیر جائے گا نہیں، کن کا قرض ہے بتاؤ. تو کہا جب میں جیپ پہ بیٹھ گیا تو والد صاحب سے کسی چائے والے کا قرضہ، کسی پان والے کا قرضہ، اور اس زمانے کے اعتبار سے مشکل سے 100 روپے سے بھی کم کا قرضہ، مشکل سے. تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑے میاں یہاں سے جانا نہیں چاہتے، اس لیے یہ گول مول باتیں کرتے رہتے. تو کہا سارا قرضہ چکا دیا. پھر میں نے کہا ابا جی اب تو آپ کو چلنا ہی پڑے گا، آپ بہت بوڑھے ہو گئے، اب آپ گھر آئیے آرام کیجیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے. جب میں ضد پر اترا تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ میرے استاد نے مجھے نہتور میں مدرس بنا کے بھیجا، اگر بیٹا تیرے کہنے پر میں آ گیا تو محشر میں اگر میرے استاد نے مجھے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، میرے استاد نے مجھے نہتور میں مدرس بنا کے بھیجا تھا، اگر بیٹے کے کہنے پر میں گھر آ گیا تو محشر میں میرے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اگر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی والد صاحب کو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، آپ گھر آ کے آرام دیجیے. اولائی کا بائی فجینی مسلم، کسی بستی میں جا کے پڑ گئے، کسی بستی میں جا کے پڑ گئے، اب تو میری تقدیر اس بستی والوں کے ساتھ، دین کا کام کروں گا، دین کا کام کروں گا، بستی کو چمکاؤں گا. استقامت پر چمک آتی ہے، استقامت پر چمک آتی ہے. اللہ اکبر، آج ہم فخر سے نام لیتے ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ،
اور ہم جو ہے حکومت کے سامنے بہت زور و شور سے کہتے حضرت مدنی نے یہ قربانی دی یہ قربانی دی. معلوم ہے حضرت مدنی کی بات آپ کو, آپ کے جو بڑے بھائی تھے ان کا مدینہ پاک میں اتنا اونچا مقام تھا مدینہ منورہ میں کہ ایک وقت میں روزہ مبارک کی چابی ان کے یہاں رہتی تھی. سید احمد اتنا اونچا مقام تھا. آج بھی وہ خاندان مدینہ میں ہی رہتے ہیں وہ لوگ. تو کہا جس وقت ملک کی آزادی ہو گئی, ملک آزاد ہو گیا اور اب جنگ آزادی کی تحریکات باقی نہیں رہی, بھائی بڑے رئیس لوگوں میں سے مدینہ کے, کہ انہوں نے باقاعدہ ایروپلین کے ذریعے چارٹر فلائٹ کر کے ایروپلین کے ذریعے حضرت اور پورے خاندان کو وہاں عمرے کے نام سے بلایا اور اس کے بعد کہا کہ آپ کا کام پورا ہو گیا بھارت کو آزادی دلوانے کا, اب زندگی کے باقی ایام مدینہ پاک میں گزارو, اس پاک سرزمین پر گزارو, یہیں پر بس جاؤ رہ جاؤ. تو کہا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈی آ بھر کے فرمایا کہ میری زندگی کا جینا مرنا اب بھارت کے مسلمان اور بھارت کے لیے ہے, میں جیوں گا مروں گا بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ. مدینہ پاک کو جو ہے قربانی کیا, وہاں کی سرزمین کو, اور زندگی کے اخیر تک ملک کی اور مسلمانوں کی خدمت میں زندگی گزار کر یہیں پر دفن ہوئے. ورنہ وہ چاہتے تو مدینہ میں دفن ہوتے, بقیع میں دفن ہوتے, اہل بیت والے علاقے میں دفن ہوتے, لیکن اس ملک میں دفن ہوئے. یہ ہمارے اکابر, ہمارے آبا و اجداد, اولئک آبائی, یہ ہمارے اکابر, میرے معزز علماء, میرے سر کا تاج. جس بستی میں جاؤ جب تک وہ نہ نکالے, جب تک وہ نہ نکالے, تنگ نہ کرے نکالے, وہاں تک ہم خود چھوڑ کے نہ جاوے, استقامت پر چمک آتی ہے. اور آج کے حالات کے اندر بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ نیا جب ناؤ کشتی گور میں پھنسی ہو تو ملاح نہیں بدلا کرتے. اس وقت امت کی کشتی گور میں پھنسی ہے, ہم ملاح ہیں. یہ بدلنا مناسب نہیں ہے کہ معمولی معمولی باتوں میں جگہ بدلا کرے. بستیوں میں پڑ جاؤ, مسلمانوں کے ایمان اور دین کی فکر کرو, انشاءاللہ یہ چیز قیامت میں ہماری عزت کا ذریعہ بنے گی. قیامت میں ہمارے لیے اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو والی جماعت میں شمولیت کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی. اس لیے آج کے حالات کے اعتبار سے یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیے. عقائد پر محنت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمیں اس مبارک کام پہ لگایا. میرے معزز علماء, ہمارے ساتھ پڑھنے والے, ہمارے ساتھ دورہ کرنے والے, ہمارے ساتھ حفظ کرنے والے اتنے مولوی اور حافظ ایسے ہیں کہ آج وہ دنیا کے کاروباروں میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی کھیتی میں, کوئی دکان میں, کوئی ملازمت میں, کوئی دینی کام ان سے قابل ذکر نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے, ان کا احسان ہے, ان کا کرم ہے, ان کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو, ہم گنہ گاروں کو اس کے لیے قبول کیا. اب استقامت اور دعا کہ جان نکلے گی تو اللہ کے دین کے خاطر, دین سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے ہماری جان نکلے, یہ عزائم یہ دعائیں, اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے محنت کرنے والے بنو. معلم محنتی ہوتا ہے, علم عمل والا ہوتا ہے, لغویات سے بچنے والا ہوتا ہے, متواضع ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں معلم بنا دے گے, مفتاحاً للخیرات بنا دے گے, مغلاقاً للشرور بنا دے گے. مانگا کرو رو رو کر کے,
ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی دعائیں کرو. ایک استاد کی دعا بچوں کی طلبا کی تقدیر بدل لیتی ہے, ان کے لیے بھی دعا کرو اور اپنے لیے بھی دعائیں دیا کرو. اللہ ہمارے وجود کو مفتاح للخیرات بناوے, مغلاقا للشرور بناوے. آج کے حالات میں یہ کام بہت اونچا بہت اونچا بہت اونچا. بس وعدہ خلافی کر کے میں علامہ اقبال کی بات سنا کر کے اب تو ختم ہی کر دوں گا. ڈاکٹر اقبال ایک زمانے کے اندر یہ مکتب اور علماء کے بڑے مخالف تھے, ان کے اوپر یہ سائنس اور دنیاوی ڈگریوں کا بڑا جو ہے بھوت سوار تھا. وہ اس زمانے کے اندر کہتے تھے کہ کیا مکتب مدرسہ, نیوٹن کا سائنس پڑھو, ڈگریاں حاصل کرو. عجیب عجیب باتیں. اس زمانے کا ہی ان کا شعر ہے وہ, امامت کیا ہے, قوم کی امامت کسے کہتے ہیں, اسے کیا جانے یہ دو رکعت کے ملا. وہ اسی دور کا شعر ہے. یہ اللہ کی تقدیر کہ اقبال صاحب کا سفر ہوا, بہت سفر کرتے تھے وہ, اسپین گئے, وہاں کے حالات دیکھے, پھر بخارا سمرکند گئے, وہاں کے حالات دیکھے, اور جب اپنی آنکھوں سے اقبال صاحب نے حالات دیکھے تو آ کر ان کی سوچ بدل گئے. اور اقبالیات جو رسالے میں تنتری لیٹ لکھتے تھے اداریہ, اس میں انہوں نے لکھنا شروع کیا, یہ مکتب کے مدرسین, یہ علماء, مسلمان بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھانے دو, ان کو اسی کام میں لگنے دو. یہ جو کام کر رہے ہیں بہت صحیح کام ہے, اگر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو کیا ہوگا. میں اپنی آنکھوں سے اسپین میں دیکھ کر کے آیا کہ جامع قرطبہ, جامع غرناطہ, جو کسی زمانے میں حرمین ان کے بعد دنیا کی بڑی مسجدیں تھی, آج وہاں کوئی دو رکعت ادا کرنے والا نہیں ہے, کوئی اذان پڑھنے والا نہیں ہے. جس سرزمین سے امت کو بخاری اور ترمذی ملی, آج اس سرزمین پر قرآن کو پہچاننے والا کوئی نہیں. اقبال نے یہ لکھا اور میں نے خود بھی بخارا میں دیکھا, سمرکند میں دیکھا, تاشکند میں دیکھا کہ مسلمان پوچھتے ہیں قرآن دکھاؤ. مسلمان مسلم ملک میں, اور بڑی بڑی عمر کے مسلمان جب قرآن دیکھتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں کہ 70-75 سال کی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن دیکھنے کو ملا, پہلی مرتبہ قرآن دیکھنے کو ملا. اور ترمذی میں لوگ ہمیں پوچھنے کا ترمذی کیوں آئے, ان کو معلوم ہی نہیں کہ امام ترمذی ہماری بستی کے جن کا علم ساری دنیا میں ہے. کہا جب یہ علماء مکتب کی تعلیم چھوڑ دیں گے, ان کو روک دیا جائے گا, یا یہ چھوڑ دیں گے دینی سلسلے, تو اقبال نے کہا کہ کیا ہوگا, جو میں اسپین میں دیکھ کر آیا, جو بخارا سمرکند ترمذی میں دیکھ کر کے آیا, اللہ اس ملک میں امت کو وہ خراب دن کبھی نہ دکھاوے. اور یہ فضا, یہ نورانی ماحول, یہ برکت, یہ ایمان کی بہار آپ حضرات کی محنتوں کی برکت سے ہے, آپ حضرات کی محنتوں کی برکت سے ہے. یہ قرآن, یہ عقیدے, یہ دین کی تعلیم, یہ اس کی برکت سے یہ سارا ماحول ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ اس مبارک سلسلوں سے جڑے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. جمعہ کی رات, چھٹی کا دن, آپ سب حضرات اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے, اللہ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناوے, اور آج کی ہماری اس گفتگو کو مسلمانوں کی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا اللہ ذریعہ بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری ان فکروں کو, کوششوں کو اپنی رضا کا ذریعہ بناوے, اور آخرت میں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو والی مبارک جماعت میں ہمیں شامل فرما لے رہے. ان امت کا ایمان بچ جائے گا اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. ان محنتوں کی برکت سے امت کا ایمان بچ جائے گا, اور اللہ ہم کو جنت عطا فرما دیں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی سودا ہے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری محنتوں کو، فکروں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں دین کے کام کی سعادت عطا فرمائے. اس مدرسے کے حضرت معتمین صاحب اور ذمہ دار حضرات کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنی عظیم مجلس آج کے حالات میں جس کی اہمیت اور ضرورت، اس کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ہی اس کا بہتر بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بھائی ایک مضمون مجھے بہت پسند آیا تھا، خطب عالم حضرت شیخ زکریہ صاحب کے خلیفہ اور ہمارے حضرت فقیع الامت رحمتہ اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم
نے مجھے عطا فرمایا تھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے ہمارے مولانا سید اکبر صاحب کو بھیجا کہ اس کی کچھ کاپیاں کروا لو، علماء کرام کو آج کی اس مجلس کا ایک کاغذی شکل میں بھی عطیہ دے دیں. تو یہ مضمون آپ لے جائیے اور ابھی نہیں بعد میں اطمینان سے اس مضمون کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. يا حي يا الله يا قيوم يا الله. اے اللہ آج تک کی ہماری کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہماری ہر طرح کی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ آپ نے ہم کو انسانی وجود عطا فرمایا، مسلمان بنایا اور اپنے دین کے کام کا بنایا. اے اللہ ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر عطا فرما. اے اللہ آج تک اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی اسے اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے موت تک ہمیں قبول فرما. زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما. ہماری ناشکری ناقدری کی وجہ سے اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اللہم لا تنسی منا صالح ما آتیتنا. اللہم لا تنسی منی صالح ما آتیتنی. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ ابنائے دنیا میں سے نہ بناؤ، ابنائے آخرت میں سے بنا دیجئے.
اے اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجئے، سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، ہر نوع کے ارتداد سے حفاظت فرماؤ، ہر نوع کی گمراہیوں سے حفاظت فرماؤ، ہمیں مفتاح للخیرات بنا دیجئے، مغلاقا للشرور بنا دیجئے، آخرت میں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصت والی جماعت میں شامل فرماؤ، اے اللہ پورے عالم میں ایمان والوں کی ہر طرف حفاظت فرماؤ، ایمان والوں کی، ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی، جان مال عزت عصمت کی اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ جو مرتد ہو گئے یا مرتد بنا دیے گئے اے ہادی مطلق اللہ ان کو دوبارہ ایمان عطا فرماؤ، دوبارہ ہدایت عطا فرماؤ، اور جو ارتداد کے دہانے پر ہے یا تذبذب میں ہے اے اللہ ان کو کامل ایمان عطا فرماؤ، کامل ہدایت عطا فرماؤ، اے اللہ آپ تو وہ قدرت والے ہیں کہ جس ہندہ ظالمہ عورت نے سید الشہداء کے کلیجے کو چبایا تھا اے اللہ آپ نے اس ہندہ کو ایمان دیا ہے، صحابیہ بنایا ہے، مولا آج آپ سے اسی ہدایت کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں کہ پوری امت میں جو مرتد ہو گئے ان کو دوبارہ ایمان عطا فرماؤ، ہدایت کی ہوا ان کو چلا دیجئے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو سچا پکا مسلمان بناؤ، ہر نوع کی گمراہی اور ارتداد سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ پوری دنیا کے ایمان والوں پر خصوصی رحم کرم بدل فرماؤ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ، اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، اجڑوں کو آباد فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، حلال برکت والی عزت والی آسان روزی عطا فرماؤ، اجتماعی انفرادی الجھن اور پریشانیوں کو دور فرماؤ، پورے عالم میں جتنے دین کے کام ہو رہے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ، اس مجلس میں موجود اے اللہ اپنے تمام بندوں کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرماؤ، آج کی مجلس کو بے انتہا قبول فرماؤ، تا قیامت بے شمار خیرات وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اے اللہ ہدایت کا چشمہ بنا دیجئے، ہدایت کا سمندر بنا دیجئے، ہدایت کا بادل بنا دیجئے، ہدایت کا مفتاح بنا دیجئے، اے اللہ اس مدرسے کو بھی قبول فرماؤ، ترقی عطا فرماؤ، اس کی ضروریات پوری فرماؤ، صبح قیامت تک ہر خیر کی ترقی کے ساتھ اس ادارے کو جاری ساری قائم فرماؤ، اے اللہ ہماری عمر میں علم میں برکت عطا فرماؤ، کامل تقویٰ عطا فرماؤ، اے اللہ کامل خشیت آپ کی عطا فرماؤ، اپنی محبت معرفت عشق ہمیں عطا فرماؤ، پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، شب جمعہ ہے کم از کم 300 بار درود پڑھ لیجئے چلتے پھرتے جاتے ہوئے اور سنت طریقے سے مسجد سے باہر نکلے،